يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حضرات اس سے پہلے آپ کے سامنے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے تعلق سے باتیں آئی تھیں اور آپ کے سامنے اس عظیم محدث ان کی سیرت ان کی سوانح حیات اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں اور یہ بھی میں نے کہا تھا وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اس لیے ان کی جو علمی خدمات اور خاص طریقے سے حدیث کے میدان میں جو ناقابل فراموش ان کی خدمات موجود ہیں اس کا صحیح طریقے سے آپ کے سامنے کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا جا سکا تھا تو ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کچھ تشنگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس سلسلے کو ضرور ایک مرتبہ اور یہاں پہ رکھ کر کے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تو تھوڑا سا تذکرہ آج آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے تعلق سے اور ان کی حدیث کی خدمات کے تعلق سے اور انہی خدمات کے ضمن میں صحیح بخاری کا تھوڑا تفصیلی تعارف اور صحیحین کا جو کتب سکہ میں مقام ہے اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک زندگی جو اسلام کی خدمات میں اور خاص طریقے سے اسلام کے یہ چشمے صافی حدیث کی خدمات میں جو گزری ہے وہ زندگی اتنی اہم زندگی تھی اتنی اہم زندگی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے شاگردوں کو بھی دیکھیے جس شخصیت کے شاگرد امام مسلم امام ترمذی امام نسائی امام دارمی جیسی مشہور شخصیات ہوں جنہوں جو خود بھی اپنے آپ میں ایک عظیم محدث کی حیثیت رکھتی ہیں عیسائی شخصیت اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اور آپ کے بعد آپ کا جو مشن تھا کس طریقے سے لوگ اسے آگے بڑھاتے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے خاص شاگردوں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خاص شاگرد تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آرا ہوتی تھیں آپ کی جو باتیں ہوتی تھیں اس کو بہت زیادہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نہیں روایت کیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بری کتاب لکھی ہے احادیث کی علل کے بارے میں اور اس کا نام رکھا ہے علل الکبیر اور علل الصغیر ان کی دوسری کتاب ہے. تو یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ امام ترمذی کی نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو کیونکہ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کی علت کے تعلق سے اس حدیث میں کیا کمزوری اور کیا ضعف پایا جاتا ہے اس کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے رہی اس کو وہ بیان کرتے ہیں. اتنے خاص شاگرد ہونے کے بعد ایک استاد اپنے شاگرد کو کس طریقے سے اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے آپ اس کا ایک نمونہ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی اونچی شخصیت کے مالک تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مستفدت منہ اکثر من مستفاد منہ کہ شاید لوگ یہ سوچیں کہ امام ترمذی نے مجھ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اتنا انہوں نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. یہ کسی بھی شخصیت کی اونچی شان کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی ان الفاظ میں یاد کیا کرتا ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی جو حدیث کی خدمات ہیں اس میں خاص طریقے سے ان کی کتاب جو جرح و تعدیل کے بارے میں ہے, التاریخ الکبیر, التاریخ الکبیر جرح و تعدیل کے باب میں, یعنی راویوں کے تعلق سے, راویوں کے بیان میں, حدیث کے جو رجال ہوتے ہیں, جو راوی ہوتے ہیں ان کے بیان میں, اتنی اہم کتاب مانی جاتی ہے کہ جب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب لکھی, اور جب کتاب لکھی تھی تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی, وہ کہتے ہیں 18 سال کی عمر میں چاندنی راتوں میں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے جس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, اور آپ کی قبر چونکہ آپ کے گھر میں ہی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے, تو اسی کے درمیان بیٹھ کر کے چاندنی راتوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. کتاب اتنی اہم تھی کہ جب کتاب لکھ چکے تو ان کے شیخ امام اسحاق بن راہویہ, جو نحویوں کے یہاں اسحاق بن راہویہ کہلاتے ہیں, انہوں نے جب کتاب دیکھی تو خوشی سے اس کتاب کو امیر خراسان عبداللہ بن طاہر خراسانی کے پاس لے گئے اور کہا اللہ اوریک سحرا, میں تمہیں جادو دکھانا چاہتا ہوں. کتاب ایسی ہے جو ایک جادو کی حیثیت رکھتی ہے, ایک ایسا کام جو عام طریقے سے انسانوں کے ذریعے سے عمل میں نہیں آ پاتا ہے. یہ چیزیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں رکھی تھی, اور واقعی معنی میں ایسا ہے. بہت ساری چیزیں جو آج لوگ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے وہ چیز اسی زمانے سے شروع کیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب کسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں حروف موجم سے ترتیب دیتے ہیں, یعنی اس کو پہچاننے کے لیے کہ آپ اگر ڈھونڈیں گے ایسے ہی کسی چیز کو لکھ دیں ڈھونڈیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی, لیکن اگر آپ سارے نام انگلش میں اگر لکھتے ہیں آپ تو سب سے پہلے وہ نام لکھیں جو اے سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد جو بی سے شروع ہوتے ہیں, تو ترتیب میں ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ ترتیب جو آج لوگ پیش کرتے ہیں اور جسے کمپیوٹر میں ایک بٹن دبانے سے وہ چیزیں ترتیب کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروعات کی اور اپنی اس کتاب التاریخ الکبیر کو اسی طرح سے مرتب کیا ہے کہ وہ نام جو حمزے سے آئیں گے اس کو پہلے لکھا جائے, اس کے بعد با, اگر اسی نام کے بہت سے لوگ ہوں تو اس کے بعد باپ کے نام میں بھی اس کا خیال کیا جاتا تھا کہ باپ کا نام جس کا پہلے حمزہ سے شروع ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا. ترتیب اس طریقے سے رکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کمپیوٹر میں بھی اتنی دقیق تحقیق نہیں آ سکتی, اتنی دقیق ترتیب نہیں آ سکتی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب التاریخ الکبیر میں رکھی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اس زمانے میں عجیب عجوبۂ روزگار مانی گئی, ایک جادو مانی گئی جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی بہت ساری کتاب, لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس ماحول میں لکھی ہے اور کس طریقے سے یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے لی. تو یہ حفاظت کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کرائی ہے اس کا ایک نمونہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کی صحیح بخاری کی شکل میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی اور کس طریقے سے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی. اس کے لیے میں آپ کو یہ بات تھوڑی تاریخ, یعنی حدیث لکھنے کی جو تاریخ ہے تھوڑا سا اسے یاد دلا کر کے میں پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیث لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو زبانی یاد کرتے تھے اور دیگر صحابہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے, اسی طریقے سے صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث لکھنے کے تعلق سے اپنا خاص امتیاز رکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منی حدیثا, کہ صحابہ کرام میں سے مجھ سے زیادہ کوئی حدیث کو روایت کرنے والا, اس کی حفاظت کرنے والا, اسے محفوظ کرنے والا نہیں تھا. الا من کان من عبداللہ ابن عمر ابن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب, سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے. کہ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حدیثیں لکھی وہ باقاعدہ ایک کتابی شکل میں بعد میں آئی تو اسے صحیفہ صادقہ کا نام رکھ دیا گیا, وہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے. تو صحیفہ صادقہ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لکھی ہوئی حدیث, بعض دیگر صحابہ بھی حدیث لکھا کرتے تھے اور اس میں کئی صحابہ کے نام ہیں, لیکن میرا مقصد اس وقت حدیث لکھنے کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ صرف ایک تمہید ہے کہ صحیح بخاری کن حالات میں وجود میں آئی ہے. اس لیے میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے کتاب لکھی حدیث کی, صحیفہ صادقہ اس کا نام ہے. تابعین میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. حدیث لکھنے کا یہ رواج صحابہ سے لے کر کے تابعین تک چلتا رہا. کئی لوگوں نے اس سلسلے میں حصہ بھی لیا ہے, میں ان کے نام نہیں بیان کرتا ہوں. خاص طریقے سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑا اہم کارنامہ انجام دیا, یہاں اس لیے کہ یہ چیز سرکاری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے اس زمانے میں جب عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے باقاعدہ آرڈیننس جاری کیا گیا کہ جو بھی حدیثیں ہیں انہیں لکھنے کا کام کیا جائے, انہیں باقاعدہ ایک جگہ جمع کیا جائے, اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طریقے سے یہ کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب موطأ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اور مطبوع ہے, چھپی ہوئی کتاب, پرنٹڈ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. موطأ مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی. اس کے علاوہ اس زمانے میں مختلف شہروں میں جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث کی دو کتابیں کتاب الزہد اور کتاب الجہاد لکھی, اور بھی دوسرے محدثین نے مختلف شہروں میں مختلف کتابیں لکھی, لیکن یہ ساری کتابیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لکھی گئی تھیں اس میں اس بات کا التزام نہیں کیا گیا تھا کہ صرف صحیح احادیث ہی لکھی جائے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو اس میں بہت ساری احادیث ایسی بھی لکھی تھی جس میں وہ شروع کرتے تھے بلاغانی, یعنی یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے, اس کو بلاغات مالک کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کوئی بیان نہیں کی. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال کو بھی اس میں پیش کیا ہے, اور خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جامع یہ کتاب نہیں تھی. اس کے علاوہ بھی جو کتابیں تھیں, محدثین جب کوئی چیز لکھتے تھے تو اس کی جو سند ان کے پاس ہوتی تھی اس کو بیان کر کے لکھ دیا کرتے تھے. اب یہ سند پڑھ کر کے کوئی بھی آدمی اس زمانے میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے کیسی ہے. ان کو اتنا علم ہوتا تھا رجال کا, اتنا علم ہوتا تھا سند کا کہ وہ اس کو سمجھ لیا کرتے تھے, اور حدیث کی سند کا ذکر کر دینا حدیث کے لیے کافی ہو جاتا تھا, باقاعدہ اس کا حکم بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ٹاڑی اس زمانے میں کہ آج یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ علم لوگوں کا کمزور ہو جائے گا, لوگوں کے پاس سند کا یہ علم باقی نہیں رہ جائے گا, تو اس وقت لوگوں کے پاس کوئی ایسی کتاب جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو, جس میں کسی حدیث کا پایا جانا اس کی صحت کی دلیل ہو جائے, ایسی کوئی کتاب ہونی چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوگی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کر سکے, ان احادیث پر عمل کر سکے, اور ان کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو, صرف صحیح حدیثوں پر ہی وہ عمل کرے, ان کے لیے کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے. یہ فکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دامنگیر ہوئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ فکر ہوئی اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت بھی ضروری تھی، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جو کتاب صرف صحیح احادیث پر مبنی ہو، صحیح احادیث پر مشتمل ہو، جس میں صرف صحیح احادیث ہوں، ایسی کتاب جمع کرنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا۔ اس ارادے کو تقویت ملی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ خواب امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے حدیث ساری میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی روایت فی المنام کأنی واقف بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کأنی بین یدیہ وبیدی مروحۃ اضب عنہ فسألت بعض المعبرین فقال لی انت تضب عنہ الکذب۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کے تعلق سے پیش کیا ہے، اور اسے پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے۔ اس زمانے میں ہاتھ سے جو ہے ہوا کے لیے ہاتھ سے جو ہے جھیلنے والا پنکھا ہوا کرتا تھا اور اس کو ہاتھ سے ہی جھیلا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں وہ پنکھا ہے اور آپ اس پنکھے کو جھل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی مکھی نہ آئے، مکھیاں اڑانے کے لیے جو بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ پنکھا جھل رہے ہیں۔ بعض میں اس کی تعبیر پوچھی اس کے بارے میں تو لوگوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو جھوٹ آ جائے گا، جو غلط قسم کی روایات آپ کی طرف منسوخ کر کے پیش کی جائیں گی، آپ ان کو چھانٹ کر کے الگ کریں گے، یہ کارنامہ آپ انجام دیں گے۔ یہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام دیا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ یہ جان دیں کہ خواب کے بارے میں، سچے خواب کے بارے میں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوت، کہ سچا خواب یہ نبوت کا 46 حصہ ہے۔ تو سچے خواب جو نظر آتے ہیں یہی سچا خواب نبوت کا حصہ باقی رہے گا، قیامت تک رہے گا کہ مومنین صادقین کو سچے سچے خواب نظر آئیں گے، اور یہ سچے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوا کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس کتاب کی تالیف جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو، یہ ارادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پختہ ہوا کہ میں یہ کتاب لکھوں۔ اس چیز کو اور تقویت ملی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جو اسحاق بن راہوی، جن کا بعض بعض نام آتا رہتا ہے، بڑے خاص شیخ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور بڑی قدر کیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بچپن سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس بچے کی آگے چل کر کے بڑی شان ہوگی، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا لو جمعتم کتابا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش تم کوئی ایک ایسی کتاب لکھو جس میں خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت موجود ہو، اس میں ضعیف نہ ہو، ایسی کوئی کتاب لکھ دو۔ یہ ساری باتیں سبب بنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور قلم کاغذ لے کر کے بیٹھے تاکہ ایک کتاب لکھے صحیح احادیث پر مشتمل۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا جتن کیا ہے اور کس کس طریقے سے آپ نے احتیاط برتی ہے، یہ میں ترتیب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحیح بخاری کا صحیح مقام آپ کے ذہنوں میں آ سکے. کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کا کس طریقے سے اہتمام کیا ہے, جو چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی کتاب ہے, اس کا درجہ کسی الہامی کتاب سے کم نہیں ہے. وہ بتانے کے لیے وہ کیفیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے 16 سال میں لکھی ہے. 16 سال کی مدت میں یہ کتاب میں نے لکھی ہے, اور یہ کتاب میں نے اس طریقے سے ترتیب دی ہے کہ جب کوئی حدیث مجھے لکھنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے میں غسل کر لیتا تھا, اور اس کے بعد 2 رکعت استخارے کی پڑھتا تھا. پھر یہ جب میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ ہاں یہ حدیث لکھنی چاہیے, تب جا کر کے میں یہ حدیث اس میں لکھا کرتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث اس کتاب میں حدیثیں لکھنے کے لیے کیا شرطیں رکھی تھی, وہ بعد میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی, لیکن کیا کیفیت ان کی تھی, لکھنے کا ادب کیا تھا, طریقہ کیا تھا, وہ ترتیب کیا تھی ان کی, اس کے تعلق سے میں یہ چند باتیں پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کر لینا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ آدمی کیوں کرتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی گویا کہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ اس میں بہتر کیا ہے. استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہے آدمی کہ آئے امام بخاری جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث میں لکھوں یا نہ لکھوں, یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے اپنی بشری اور انسانی طاقت کے مطابق تو تحقیق پوری کر لیا ہے, لیکن اے اللہ کیا واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلب کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ حدیث صحیح ہے, استخارے کے بعد ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, تب وہ حدیث وہ لکھتے ہیں. تو یہ چیز یہ کیفیت بتاتی ہے کہ کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھنے میں, صحیح بخاری کی احادیث لکھنے میں جتن کیا تھا اور اس کا لحاظ رکھا تھا. اس سلسلے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں عربی کے وہی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اسی لیے میں وہ لکھ کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں, وہی بات عربی میں پیش کر کے میں اس کو اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو ان باتوں کی جو حقانیت ہے وہ پورے طریقے سے واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد امام فیربری کہتے ہیں, امام فیربری یہ صحیح بخاری روایت کرنے کے بڑے اہم راوی مانے جاتے ہیں اور ان کے بڑے اہم شاگرد مانے جاتے ہیں. امام فیربری وہ کہتے ہیں قال البخاری, امام بخاری نے کہا ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثاً الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين, کہ میں نے صحیح میں کوئی حدیث نہیں لکھی نہیں رکھی مگر اس سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور دوسرا قول ان کا یہ نقل کرتے ہیں کہ صنفت کتاب الجامع فی المسجد الحرام, کہ میں نے اپنی کتاب جامع یعنی صحیح بخاری یہ لکھی ہے مسجد حرام میں, وما ادخلت فیہ حدیثا, اور میں نے کوئی حدیث داخل نہیں کیا, حتی استخرت اللہ تعالی یہاں تک کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا, وصلیت رکعتین اور 2 رکعت میں نے نماز پڑھی, وتیقنت صحتہ اور مجھے اس کی صحت کا اس کے صحیح ہونے کا یقین ہو گیا, جب تک یقین نہیں ہوا میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں نہیں لکھی ہے. امام بخاری کا تیسرا قول وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں صنفت الجامع من 600,000 حدیث فی 16 سنة وجعلته حجۃ بینی وبین اللہ, کہ میں نے یہ کتاب جامع 6,00,000 حدیثوں سے چن کر کے لکھی ہے, یعنی 6,00,000 حدیثیں میرے ذہن میں میرے سامنے, اور ان حدیثوں سے چن کر کے انتخاب کر کے میں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں, اور 16 سال میں نے لکھی ہے, اور اس کتاب کو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے, یعنی اس میں کوئی بھی ایسی حدیث جو صحت کے پیمانے پر معیار پر پوری نہ اترتی ہو تو کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں. میں نے اس پورے یقین کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ میں نے یہ کتاب اور یہ حدیثیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں. اس کے بارے میں امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے شیوخ سے روایت کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع یعنی صحیح بخاری اس کے جو تراجم لکھے ہیں یعنی حدیث لکھنے سے پہلے اوپر باب باندھا جاتا ہے تو یہ جو باب لکھے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر کے درمیان لکھا ہے, یعنی وہی جگہ جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر کے درمیان, یعنی جس کے بارے میں کہا گیا کہ روضۃ من ریاض الجنہ کی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, بڑی اہم جگہ ہے, وہاں بیٹھ کر کے لکھا ہے اور ہر ترجمہ لکھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو محمد بن ابی حاتم جو وراق بھی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور وراق سے ہی وہ مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر لکھ رہے تھے, صحیح بخاری کے بہت ساری کتابیں اس میں سے کتاب التفسیر یعنی الگ الگ جو ہے نام سے یہ عنوان ہوتا ہے کتاب الطہارہ کتاب الصلاح, تو کتاب التفسیر وہ لکھ رہے تھے. کہتے ہیں اس موقع پر میں ان کے ساتھ تھا سفر میں, تو اس موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ رات میں 15 سے 20 مرتبہ اٹھ کر کے آپ چراغ جلاتے اور بعد میں جو ہے جو ان کے پاس کتاب تھی اس میں اشارہ کرتے, اشارہ کر کے جو ہے پھر آپ سو جاتے. 15 سے 20 مرتبہ ایسا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ان کا جو انداز تھا استخارہ کرنے کا, استخارہ کرنے کے بعد دل جس پر جم جاتا تھا کہ ہاں یہ حدیث اس قابل ہے کہ اسے لکھا جائے, اسے وہ اشارہ کر لیا کرتے تھے اور رات میں جیسے جیسے ان کو احساس ہوتا ویسے ہی اٹھ کر کے اس کی طرف وہ اشارہ کر لیا کرتے تھے. یہ چند باتیں تھیں جو ان کے شاگردوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اس کتاب کے بارے میں لکھی ہیں. اس کے بارے میں اور بھی لوگوں نے, یہ جو باتیں امام بخاری کی تھی, بعض دوسرے لوگوں نے خواب میں جو دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو, امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ساری جو فتح الباری کا مقدمہ ہے اس میں انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ واقعات لکھے ہیں. میں آپ کے سامنے انہی الفاظ یعنی عربی الفاظ میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. امام فیربری کے تعلق سے انہوں نے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سمعت محمد بن ابی حاتم وراق البخاری وراق البخاری يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع ابو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. امام فیروری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وراق تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جہاں امام جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے ہوئے تھے انہی جگہوں پر قدم رکھتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. یہ ان کے شاگرد کا خواب ہے جو بتا رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی ہے وہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اقوال وہی افعال وہی کام وہی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انہیں کو انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمع کیا ہے. نجم بن فضیل ایک دوسرے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, خرج من قبره وہ اپنی قبر کے سے نکلے, والبخاری یمشی خلفہ اور امام بخاری ان کے پیچھے چل رہے ہیں, فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطا خطوة جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدم رکھتے, یخطو محمد تو اسی کے پیچھے محمد یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی قدم رکھتے اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہی, قدم کے نشان پر ہی اپنا قدم رکھا کرتے تھے. ایک تیسری بات جو اس سلسلے میں ابو زید مروزی نے بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں کنت نائماً بین الرکن والمقام میں سویا ہوا تھا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان, جو خانہ کعبہ پہ جو آپ جو لوگ بھی گئے ہیں سمجھتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فقال لي يا ابا زيد، تو مجھ سے کہا اے ابو زید، الى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي، کب تک تم امام شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے، کب تم میری کتاب پڑھانا شروع کرو گے؟ فقلت يا رسول الله، تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، وما كتابك، آپ کی کتاب کیا ہے؟ قال صلى الله عليه وسلم، جامع محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل کی جو جامع ہے، یعنی جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی کتاب میری کتاب ہے، تم اسے کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ یہ سارے کے سارے خواب ہیں. ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو خواب ہے، خواب کے بارے میں کیا کہنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے. اور کیونکہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا، تو یہ سارے خواب، اس میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جب ان سب کی اگر تعبیر کی جائے تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو کام ہیں، آپ کے جو تقریرات ہیں، ان کو جمع کریں گے اور ان کو بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور جو واقعی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے کام ہیں، اسی کو وہ جمع کریں گے. یہ تمہید میں نے باندھی آپ کے سامنے، صحیح بخاری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس لکھنے میں کیا کیفیت رہی ہے، کیا حالت رہی ہے، کیا انداز رہا ہے، ان چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے. اس تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف. تو صحیح بخاری جو در حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک الہامی کتاب ہے جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے کام ہیں، اور یہ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے قرآن یہ وحی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی یہ وحی ہیں. بس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وحی غیر متلو ہیں، یعنی اس کی تلاوت کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ نماز میں تلاوت اس کی نہیں کی جاتی ہے، بس صرف اتنا معاملہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح بخاری، اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا. یہاں سے ہم صحیح بخاری کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا جو نام رکھا ہے، اس کے بارے میں امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے الجامع الصحیح، الجامع المسند، المسند الجامع الصحیح، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ تفصیلی نام ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب حدیث الساری میں نام نقل کیا ہے، صحیح بخاری کا وہ نام ہے الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی جو مختصر کا لفظ ہے یا حدیث اور جو امور کا لفظ، اتنا ہی فرق ہے دونوں ناموں میں. اور دونوں ناموں کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ اس کتاب کا نام ہے مسند صحیح جامع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو ایام ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کے جو غزوات ہیں، ان سب کی باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں. اس لحاظ سے مختصر انداز میں پیش کی گئی ہیں. اس کتاب کا یہ پورا تفصیلی نام ہے. مسند عربی زبان میں محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حدیث کی اس کتاب کو جس میں ساری حدیثیں متصل سند کے ساتھ، یعنی بیچ میں کہیں بھی گیپ، کہیں بھی انقطاع نہ ہو، تو اسے مسند کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو متصل سند کے ساتھ ہوں، اسے مسند کہا جاتا ہے. یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے. ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے حدیث کی جس میں ایک صحابی کی ایک روایات ایک جگہ پہ جمع کر دی جائے، اور اس معنی میں مسند احمد بن حنبل ہے. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں احکام، عقائد، ملاحم، فتن کی احادیث اور قیامت کی علامات، مغازی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تفسیر، رقاق یعنی فضائل کی احادیث، وہ ساری احادیث کو جو کتاب جامع ہوتی ہے اس کتاب کو محدثین کی اصطلاح میں جامع کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سارے الفاظ اس میں جمع کیے گئے ہیں اور صحیح نام رکھا ہے, کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد تھا کتاب لکھنے کا کہ صرف صحیح احادیث اس میں جمع کی جائے. امام بخاری رحمت اللہ نے یہ کتاب لکھی, اس کتاب کا نام یہ رکھا. کتاب لکھنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے زمانے کے جو مشہور محدثین تھے, جس میں امام احمد بن حنبل, امام علی بن عبداللہ المدینی اور امام یحییٰ بن معین, ان بزرگوں کے سامنے یہ کتاب پیش کیے. انہوں نے کتاب کو دیکھا, کتاب کو مراجعہ کیا اور دیکھنے کے بعد یہ بات کہی کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں. صرف چار احادیث کے بارے میں انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے, یعنی کلام کیا ہے, لیکن بعد کے لوگوں نے کہا, جیسے امام قلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان چار احادیث میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلو ہی صحیح ہے, یعنی ان کی بات ہی صحیح ہے. تو کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے یہ کتاب پیش بھی کی اور یہ بھی کہا کہ میں نے کتاب تین مرتبہ لکھی ہے. ان کی جو کتاب تاریخ الکبیر بڑی مشہور ہے اور یہ دوسری اہم کتاب مشہور ہے, دونوں کتابوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی کہ صنفت ثلاث مرات, کہ میں نے تین مرتبہ لکھی ہے. تین مرتبہ لکھنے کا مطلب کیا ہے, یعنی لکھی کتاب لکھنے کے بعد پھر مراجعہ کرتے رہے, اس میں کیا کمی, کیا زیادتی, یا کیا اس میں جو ہے نکالا جائے, کیا اور داخل کیا جائے, دوبارہ پھر مراجعہ کر کے, سبارہ مراجعہ کر کے, اس طریقے سے کتاب کو بڑی تحقیق کے بعد لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے. تو کہا کہ میں نے تین مرتبہ لکھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث کو داخل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کیا تھی اور آپ کا اس سلسلے میں کیا منہج کا طریقہ تھا, یہ باتیں جو ہے کچھ علمی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں اور سمجھاتے ہوئے پیش کروں گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ باتیں جو ہے ضرور سمجھ میں آئیں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لحاظ سے کیا شرطیں رکھی تھیں, حالانکہ یہ بات تو آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ جو ادب تھا لکھنے کا وہ یہ تھا کہ استخارہ کرنے کے بعد ہی کوئی حدیث لکھا کرتے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ بات اپنی تحقیق میں وہ کیا بات ملحوظ رکھا کرتے تھے. کوئی بات انہوں نے لکھی تو نہیں ہے باقاعدہ کہ میری یہ شرطیں ہیں, لیکن ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث لکھنے کے لیے یا صحیح بخاری میں حدیث درج کرنے کے لیے کیا شرطیں تھیں, ان کی کنڈیشنز کیا تھے, اس کے بارے میں وہ میں آپ کو تھوڑے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. کسی بھی صحیح حدیث کے لیے, محدثین کے یہاں صحیح ہونے کے لیے حدیث کی شرط یہ ہے کہ اس کی سند بالکل متصل ہو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے وہ جو کتاب لکھنے والے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بیچ میں کہیں گیپ نہ ہو, اس میں سے ہر راوی یہ کہتا ہو حدیث بیان کرتے ہوئے کہ مجھ سے حدیث فلاں نے بیان کی, کہیں بھی انقطاع نہ ہو, کہیں بھی غیب کا کیا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ معلوم نہیں کہ ان سے حدیث کس نے بیان کی ہے, اس کو کہتے ہیں اتصال سند. دوسری جو چیز ہوتی ہے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس سند کا راوی کیسا ہے, یعنی عادل ہے, ضابط ہے, کیسا راوی ہے, اس کے بارے میں. تو راوی کو عادل ہونا, اس کا ضابط ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. راوی کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی ایسا مسلمان, ایسا عقل مند اور ایسا پکا سچا مسلمان ہو, بالغ ہو, کہ اس کے بارے میں جھوٹ کا ادنا شائبہ بھی نہ ہو. یہ چھوڑ دیجئے کہ جھوٹ کا معاملہ ہے, دین کے جو احکام ہیں اس میں سے کسی حکم کے بارے میں جو بھی کوئی بڑا گناہ کہلاتا ہے, ایسا کوئی گناہ کبھی اس سے نہ ہوا ہو. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو مروت کہتے ہیں, یعنی معاشرے کے آداب کہے جاتے ہیں, یہ معاشرے کے آداب کی بھی پوری پوری پابندی کرتا ہو, اس کی بھی خلاف ورزی نہ کرتا ہو, تو ایسے کسی شخص سے روایت کی جائے گی تاکہ کہیں بھی جھوٹ کا ادنا سا شبہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے. اتنا پکا سچا مسلمان ہو, کبھی فسق اس سے نہ ہوا ہو, کسی طرح کا بڑا گناہ نہ ہوا ہو, اور حدیث کیسے یاد کیے ہوئے ہو, اس کے لیے محدثین کے یہاں شرط کہی جاتی ہے ضابط کی. ضابط کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ حدیث آدمی زبانی یاد کرے اور دوسرے یہ ہے کہ حدیث لکھ کر کے یاد کرے. تو محدثین کہتے ہیں ضبط صدر اور ضبط کتاب. ضبط صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث لکھ کر کے وہ یاد کی جائے, اس کے لیے محدثین کے یہاں شرط. ضبط صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث زبانی یاد کرے ہو, اس کے لیے محدثین کے یہاں شرط یہ تھی کہ کسی راوی کی حدیث کو ہم صحیح اس وقت مانیں گے جب اس کو حدیث اس طرح سے زبانی یاد ہو کہ جس وقت بھی اس سے کہا جائے حدیث سنانے کے لیے فوراً سنا دے, جس وقت بھی طلب کیا جائے یہ نہ کہے کہ مجھے ایک مرتبہ دیکھنا پڑے گا, مراجعہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں بتاتا ہوں. نہیں, جس وقت کہا جائے اسی وقت وہ بیان کر دے اس حدیث کو. تو ایسے راوی کو لوگ ضابط کہتے تھے اور ایسے راوی کی روایت کہتے تھے کہ وہ صحیح روایت ہوگی. اگر میں مثال دوں, میں عام طریقے سے یہ مثال طلبہ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر مثال سے آپ کو سمجھنا ہے تو جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے, جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے ایسے کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین شرط رکھتے تھے کہ اگر زبانی یاد کیا ہے تو ایسے اس کو حدیث یاد ہو کہ جب بھی آپ سے سورہ فاتحہ پوچھی جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو بولتا ہوں, آپ فوراً بول دیں گے. ویسے ہی حدیث کے بارے میں شرط تھی, اگر لکھ کر کے راوی نے حدیث یاد کیا ہے, لکھا ہے اس حدیث کو, یعنی اس کے شیخ نے حدیث لکھوایا تھا, املا کرایا تھا اور اس نے لکھی تھی حدیث, تو محدثین کے یہاں شرط اس کے لیے یہ ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کہ راوی نے جب سے حدیث لکھی ہے اپنی کتاب میں, لکھنے کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ اس کو لا کر کے ملا کر کے دیکھے, پروف ریڈنگ کرے کہ لکھنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, لکھنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے اگر شیخ نے اپنی کتاب سے املا کرایا تھا تو آ کر کے شیخ کی کتاب کے ساتھ پروف ریڈنگ کرے گا کہ کہیں لکھنے میں غلطی تو نہیں ہے. اگر پروف ریڈنگ نہیں کیا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی تھی, حالانکہ لکھا بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن وہ حدیث لیتے نہیں تھے جب تک کہ شیخ کی کتاب کے ساتھ ملا کر کے دیکھ نہ لے کہ کہیں لکھنے میں غلطی نہ ہوئی ہے. اس کے بعد حدیث لکھنے کے بعد حدیث کی وہ کتاب اپنے پاس اس طریقے سے محفوظ رکھا ہے کہ یقین ہے کہ کوئی آدمی اس کی کسی لفظ کو نہ گھٹایا ہے نہ بڑھایا ہے, اتنا یقین ہو تب اس راوی کی روایت کتاب سے روایت کرتا ہے تو قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے, اور اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں ورنہ صحیح نہیں کہتے. یہ محدثین کے یہ حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط ہے میرے بھائی. ان سب کے باوجود بھی جب بہت سے قابل اعتماد راوی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس روایت کرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو دوسرے راویوں کی روایتیں بھی دیکھی جاتی ہیں, کسی راوی کی روایت سے اس کی روایت مخالف بھی نہ ہو, اسی کو محدثین کہتے ہیں کہ شاذ نہ ہو اور مول نہ ہو. میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت واضح نہیں کر رہا ہوں. یہ شرطیں تو اپنی جگہ پر ہیں, جو محدثین کے یہاں حدیث کی صحیح ہونے کی شرط ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی میرے بھائیوں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط اس سے بھی ذرا اعلیٰ درجے کی تھی, اپنی کتاب صحیح بخاری میں کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے. وہ کیا تھی, ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, عام طریقے سے لوگوں نے مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی ہے. جو مشہور راوی ہیں جن کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں کے پانچ طبقات ہوں گے, جیسے امام ظہری ایک بڑے مشہور جو ہے راوی ہیں تو ان کے شاگردوں کے پانچ طبقات ہوں گے. وہ میں پانچ طبقات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, وہ بات خود بخود آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. وہ پانچ طبقات, جیسے پہلا طبقہ یہ ہے کہ ایسے راوی جنہوں جو یاد کرنے میں بالکل اعلیٰ درجے کے تھے, یعنی ان کا حافظہ بڑا قوی تھا اور یہ بہت مضبوط قسم کا حافظہ تھا, بڑا اسٹرانگ قسم جو ان کا حافظہ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی یہ باتیں جو حدیثیں جو سن رکھی ہیں اس کو بڑے اچھے انداز سے بڑے اونچے درجے کے حافظے کے ساتھ انہوں نے اس کو یاد کیا ہے. اور دوسری خوبی ان کی یہ کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے کثرت ملازمت. محدثین کے اصطلاح میں ملازمت کا مطلب ساتھ میں رہنے کا. تو ایسے راوی, پہلا طبقہ کن راویوں کا ہوتا ہے, ایسے راوی جن کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا کہ کوئی چیز یاد کرنے کے بعد بھولتے نہیں تھے, اور ساتھ ہی میں اپنے شیخ کے ساتھ بڑی مدت تک لمبی مدت تک ساتھ میں رہے بھی ہیں. ایسے راویوں کو پہلے طبقے میں رکھا جاتا تھا. دوسرا طبقہ ہوتا ہے کسی شیخ کے راوی کا، ایسے راوی جو حفظ اور یاد کرنے میں ضبط کرنے میں تو بڑے اونچے تھے لیکن شیخ کے ساتھ زیادہ رہنے کا انہیں موقع نہیں ملا، یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے. تیسرا طبقہ ان راویوں کا ہوتا ہے جن کا حفظ تھوڑا کمزور ہے پہلے درجے کے مقابلے میں، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ وہ بہت زیادہ رہے ہیں، یعنی شیخ کے ساتھ زیادہ رہنے کا ان کو موقع ملا ہے، یہ تیسرا طبقہ کہلاتا ہے. اور چوتھا طبقہ کہلاتا ہے راویوں کا اپنے شیخ کے ساتھ، ایسے راوی جن کا حفظ پہلے کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے اور زیادہ ساتھ میں رہنے کا بھی موقع نہیں ملا، یہ چوتھا طبقہ ہوتا ہے. اور پانچواں طبقہ ایسے راویوں کا ہوتا ہے جن کا حفظ زیادہ کمزور ہوتا ہے تو وہ ضعیف مانے جاتے ہیں. تو کسی بھی ایسے شیخ جن سے روایت کرنے والے بہت زیادہ راوی ہوں ان کے یہ پانچ طبقات ہو سکتے ہیں. پہلا طبقہ جن کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا اور اپنے شیخ کے ساتھ جو بہت زیادہ رہے بھی ہیں ان کا مقام تھا. اس کے بعد جن کا حافظہ بڑا قوی تھا لیکن شیخ کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے لیے شرط لگاتے تھے کہ پہلے طبقے کا راوی، حالانکہ حدیث صحیح ہے، اگر دوسرے طبقے کا راوی ہے تب بھی صحیح ہے حدیث، حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی ہے، لیکن امام بخاری نے کیا شرط لگائی کہ راوی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے طبقے کا، یعنی جس کا حافظہ بھی بالکل اعلیٰ درجے کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ وہ زیادہ رہا بھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی کمی، کوئی جو ہے شبہ ہوا تو شیخ سے پوچھ سکتا ہے، شیخ کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط ہے اپنی صحیح میں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو پہلا طبقہ ہے اور جو دوسرا طبقہ ہے دونوں ان کی شرط مانے جاتے ہیں، یعنی دوسرے طبقے والے بھی ان کی شرط مانے جاتے ہیں. امام ابو داؤد، امام ترمذی وغیرہ، امام نسائی وغیرہ کے تیسرے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے شرط مانے جاتے ہیں، لیکن امام بخاری کی شرط وہ کون سی شرط ہے؟ جو بالکل پہلے طبقے میں، یعنی کسی بھی ایسے شیخ کے راوی جن کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے پانچ طبقے ہوتے ہیں تو ان میں صرف ان راویوں کی روایت کو اپنی صحیح بخاری میں جگہ دیتے تھے جو حافظے کے لحاظ سے بھی بڑے قوی تھے، بڑے مضبوط تھے اور جن کو اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ رہنے کا، وقت گزارنے کا موقع بھی ملا تھا، ایسے راویوں کی روایتوں کو وہ اہمیت دیا کرتے تھے اور اپنی صحیح میں اس کو درج کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے تصنیف فرمائی اتنی شرطوں کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ حدیثیں لکھنے میں انہوں نے کچھ اپنا جو ہے اصول رکھا تھا اس سلسلے میں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف احادیث جمع کرنا یہی مقصد نہیں رہا، بلکہ ان حدیثوں کے ذریعے سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، کیا مسائل آتے ہیں، کیا مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ہر حدیث کے اوپر ایک باب باندھا، اسی کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے. یوں تو پوری کتاب کو مسائل پر ترتیب دیا ہے کہ کتاب التوحید، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاح، اس طریقے سے مسائل کو جمع کیا ہے اور ہر کتاب کے بعد باب جب لکھتے ہیں تو اس حدیث سے جو خاص مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستنبط کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اوپر باب لکھا کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل اتنا دقیق رہا ہے کہ بعد کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ. امام بخاری کو سمجھنا ہو تو ان کے ابواب کے تراجم کو دیکھو. بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کس مسئلے میں کون سی رائے کو اختیار کیا ہے، ان کی اپنی فقہی رائے کیا تھی، ان کا فقہی مقام کیا تھا، دین کی سمجھ میں ان کا مقام کیا تھا. اگر یہ سمجھنا ہے تو کیا پڑھیے؟ صحیح بخاری میں جو امام بخاری نے تراجم بیان کی ہیں وہ پڑھیے. اسی لیے کہا فقہ البخاری کی تراجم ہی. تو یہ باب باندھنے کے بعد وہ حدیث نقل کیا کرتے، یہ جو باب باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بعض اس میں سے ایسے ہیں، بعض باب تو ایسے ہیں کہ بڑے آسان ہوتے ہیں، ہر آدمی سمجھ لیتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ، لیکن بعض ایسے غامض اتنے دقیق ہیں اور ان کی سمجھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر اتنی دقیق ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بھی وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. بڑے خاص خاص لوگ ہیں جن کو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں تو انہوں نے لکھی ہیں. بہت سے لوگ وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں کیوں بیان کی ہے, ہمیں دونوں میں کوئی مناسبت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ جو الفاظ ہیں اس میں کہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. لیکن واقعی معنی میں جو جہادی جو بڑے بڑے ماہر علماء تھے ان کو یہ چیزیں ادراک ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اسے پیش کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے خاص طریقے سے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ ہر باب کے ساتھ کیا مناسبت کیا مطابقت ہے اس کو پیش کرتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے, میں جو فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی, اسے بکثرت پڑھنے کا جو اتفاق ہوا تو اس کی وجہ میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بعض جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی بڑے ذہین تھے پڑھنے والوں کے ذہن کو بھی انہوں نے آزمانا چاہا ہے کہ دیکھیں پڑھنے والوں کا ذہن کتنا ہے, ان کا ذہن کہاں تک پہنچتا ہے. تو حدیث میں بسا اوقات وہ لفظ رہتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں کیوں بیان کی گئی ہے, لیکن وہی ٹکڑا امام بخاری پیش نہیں کرتے. کتنا دیکھیں پڑھنے والے کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث مکمل کتنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صحیح بخاری میں حدیثوں کو مختصر بھی کر دیا کرتے ہیں, کہیں مکمل حدیث لکھا ہے اور کہیں مختصر کر دیا ہے. ذرا پڑھنے والوں کا بھی تڈولا جائے کہ ان کو پوری حدیث یاد ہے یا نہیں ہے تو مختصر بھی کر دیا کرتے ہیں. اگر مکمل حدیث ہر جگہ لکھتے تو کتاب جو اس کا حجم ہے اس سے بہت موٹی ہو جاتی تھی, کیونکہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہوں پر لاتے ہیں, کئی جگہوں پر. اسے وہ کہتے ہیں تکرار حدیث. امام بخاری کی صحیح بخاری میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کئی جگہوں پر آتی ہے. ایک حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی مسائل مستمد کرتے ہیں اسی کے لحاظ سے ان تمام ابواب میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. لیکن اس تکرار کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کو آپ داد دیجئے کہ کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ ایک ہی حدیث انہی الفاظ اور اسی سند کے ساتھ دوبارہ آئی, جبکہ وہی حدیث بار بار لاتے ہیں لیکن دسیوں مرتبہ, بلکہ بعض حدیث کو بیسیوں مرتبہ لائے ہیں لیکن ایک ہی سند اور ایک ہی الفاظ میں کہیں دو مرتبہ نہیں آئی ہے حدیث. ضرور الفاظ میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا یا سند کے راویوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو ایک ہی سند اور ایک ہی متن کے ساتھ دوبارہ پیش نہیں کیا ہے, حالانکہ حدیث کی تکرار اس میں بہت زیادہ ہے. یہ ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی اہم خوبی مانی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ٹکڑے کر کے بھی پیش کرتے ہیں, یعنی ایک حدیث جو لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا اس باب کے تحت پیش کیا, ایک ٹکڑا کسی اور باب کے تحت پیش کیا, اور کہیں حدیث کو مکمل بھی پیش کرتے ہیں. یعنی جیسے بعض حدیثیں بڑی لمبی ہیں, حدیث عشق ہے. حدیث عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا اس الزام پر کے وقت کیا حالات تھے, کیا چیزیں تھیں, وہ پوری لمبی حدیث پیش کی ہے. تو ایک جگہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پوری پیش کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہیں اسی حدیث کا ٹکڑا پیش کرنا ہوتا ہے تو صرف ٹکڑا پیش کر کے استدلال کرتے ہیں, پوری حدیث نہیں پیش کیا کرتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ پوری حدیث پیش کریں گے تو پھر کتاب کا حجم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس کو تقطیع احادیث کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں, یعنی حدیث کو ٹکڑے کر کے پیش کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے مختلف مسائل مستمد کرنے کے لیے یہ بھی ان کا طریقہ تھا, منہج تھا کہ ایک حدیث کو مختلف باب میں ٹکڑے کر کے بھی پیش کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب جو انہوں نے لکھی, کتاب کی جو اہمیت ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے. آپ کو کتاب کی اہمیت کا اندازہ تو ہو چکا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں مزید ایک باتیں جو ہے آخر میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کتاب کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, صحیح بخاری کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی. جب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اس کتاب کی مختلف انداز سے خدمت کی گئی ہے. مختلف انداز سے خدمت کی بات کیا ہے, کہ اسی زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو آپ جو کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو آپ کے ایک شاگرد نے لکھا ہے, امام فرابی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شاگردوں میں سے, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے حدیث کو سننے والے, اس کتاب کو سننے والوں کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہے. یعنی اس حدیث کا درس لینے والے کتنی کثیر تعداد میں ہیں. ہو سکتا ہے اتنے عدد شمار کرنے میں کہیں کوئی مبالغہ بھی رہا ہو, تب بھی یہ چیز تو بتاتی ہے کہ کثرت سے لوگوں نے یہ کتاب آپ سے سنی اور آپ سے حاصل کیا. اس کو کہتے ہیں کتاب روایت کرنا. تو اس حدیث کی کتاب کو روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچھ محدثین ایسے بھی بات میں گزرے جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب پر مستخرج لکھی. مستخرج محدثین کی حدیث کی کتابوں میں ایک خاص قسم ہوتی ہے, میں فی الحال آپ کے سامنے اس کی وہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ وضاحت بھی کچھ وقت لے لیں گی تو اس میں پریشانی اور ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ختم کر دیں اور یہ باتیں مکمل ہو جائیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو مقام ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پوری آ جائیں. اس کے بعد کچھ لوگوں نے صحیح بخاری کی اس کتاب, صحیح بخاری امام بخاری کی اس کتاب کو مختصر کیا, یعنی اس میں جو تکرار ہے اس کو ہٹا کر کے, یا بعض لوگوں نے سرد کو ہٹا کر کے حدیث کتاب کو مختصر کر کے لکھا. اس کو کہتے ہیں مختصرات صحیح بخاری. صحیح بخاری کی جو مختصر کتابیں ہیں, یعنی صحیح بخاری کو بعد میں جنہوں نے مختصر کیا اس کی ایک ترتیب ایک فہرست پیش کیا تھی. اس طرح کی خدمتیں بھی بہت کی گئی. صحیح بخاری کے جو راوی ہیں ان راویوں کے بارے میں خاص کتابیں لکھی گئی اور خاص کتابوں میں ان راویوں کا تذکرہ کیا گیا. لیکن سب سے اہم جو پہلو ہے اس خدمت کا وہ صحیح بخاری کی شرح کا ہے. صحیح بخاری کی شرحیں اس زمانے سے, قدیم زمانے سے, امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے جو چوتھی صدی ہجری کے, امام بخاری تیسری صدی ہجری کے, یہ چوتھی صدی ہجری کے انہوں نے جو ایک کتاب شرح میں لکھی ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک اس کتاب کی مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں, مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں. لیکن آپ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ, بڑے مشہور مورخ ہیں امام ابن خلدون, انہوں نے اپنے دور میں لکھا ہے, یہ بات لکھی ہے کہ آج تک اس کتاب کی شرح یہ امت پر قرض ہے. یعنی اب تک اس کتاب کی کوئی ایسی شرح نہیں لکھی جا چکی ہے جس میں اس کتاب کی ساری اہم اہم چیزیں, جو اہم نکات ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب میں رکھے ہیں, اس کو سمجھ کر کے اسے مکمل طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہو. اب تک یہ امت پر قرض ہے, اب تک کوئی ایسی کتاب وجود میں نہیں آئی ہے. ابھی بھی چاہیے امت کو کہ اس کتاب کی شرح لکھے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کی شرح فتح الباری کے نام سے لکھی, فتح الباری علی شرح صحیح البخاری فی شرح صحیح البخاری, انہوں نے اس کتاب کا پورا نام فتح الباری جب لکھا اور یہ کتاب لکھی تو ان کے شاگرد امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ابن خلدون اس کتاب کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ اب اس کتاب کی شرح کا حق ادا کیا گیا ہے. یعنی اس طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک نقطے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو واضح کیا ہے اور ایسی شرح لکھی ہے کہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح, کہ فتح الباری کے بعد اب کوئی شرح اس کا مقام نہیں لے سکتی ہے. اصل یہ لا ہجرت بعد الفتح ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, وہ جو حدیث ہے اسی کو انہوں نے اس کتاب کے لیے پیش کر دیا کہ فتح الباری کے بعد اب اس کتاب کی شرح کا حق گویا کہ ادا ہو چکا ہے. ہندوستان کے ایک بڑے مشہور عالم عبداللہ غازی, بڑے مشہور محدث تھے, یہ کہتے ہیں کون جانے کہ ابھی بھی اس کتاب کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ابھی بھی ہمیں اس کتاب کی خدمت ویسے ہی انجام دینی چاہیے, پہلے لوگوں نے کی ہے اپنے اپنے دور میں, آج بھی مزید یہ کتاب مزید اس کی خدمت کی جائے. اس کے جو رموز ہیں, نکات ہیں, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تھی اور اس ذہانت کے نتیجے میں جو انہوں نے اہم اہم نکات اس کتاب میں رکھے ہیں اس کی شرح بھی آج بھی کی جا سکتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. لیکن بہرحال صحیح بخاری کے بعد فتح الباری کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں جیسے میں صحیح بخاری کے بارے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی کتاب ہے, دل میں بات ڈالی گئی ہے. وہی حال اس کی شرح فتح الباری کا بھی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری نام اسی لیے رکھا ہے. فتح الباری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام. تو مطلب فتح الباری کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سینے کو کھولا ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے, تو وہی باتیں ہم نے اس میں نقل کی ہیں, اسی لیے اس کا نام فتح الباری رکھا ہے. یہ جملہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح فتح الباری میں ایک جگہ, ایک بڑا جو ہے عشقہ بڑا مشکل بحث ہوتی ہے, بعض لوگوں کو اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے, اس کی شرح کرتے ہوئے کہ پہلے کے لوگوں نے بہت سی باتیں لکھی لیکن کوئی جواب صحیح سے بیٹھتا نہیں ہے. اس کے بعد یہ جواب لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں, ھذا مما فتح الباری علی, یعنی یہ نقطہ جو مجھے سمجھ میں آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں الہام تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے دل میں ڈالی ہے, یہ نقطہ جو ہے مجھے پیدا کیا ہے, تو میں نے یہ جواب لکھا ہے. تو واقعی معنی میں فتح الباری بھی کچھ اسی قسم کی شرح ہے صحیح بخاری کی, جس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح کا افادہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی بہت ساری شرحیں ہمارے جو ہندوستان میں حنفی علماء ہیں, علماء انہوں نے بھی اس کی شرحیں لکھی ہیں. اس کی شرحیں بہت ساری لکھی گئی ہیں, میں ان شرحوں کا آپ کے سامنے یہاں تک نہیں کر رہا ہوں, صرف کتاب کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کتاب کے بعض شرحوں کا تذکرہ کیا, جس میں میرے نزدیک سب سے اہم شرح فتح الباری ہے. حالانکہ بعض دوسری شرحیں جیسے عمدۃ الباری علامہ بدر الدین عینی جو کہ مشہور حنفی عالم ہیں اور جو ہے حدیث کا اچھا علم رکھتے تھے, انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے. فتح الباری کے بعد ان کی شرح وجود میں آئی ہے, لیکن ان کی شرح کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی فتح الباری کو حاصل ہوا ہے. صحیح بخاری کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھی ہے, کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو پیش کرتے ہوئے صحیح بخاری پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ آج جو لوگ کمپیوٹر کے ذریعے سے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا حدیث کی خدمت کر رہے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور ان کا ذہن اس کمپیوٹر سے گویا کہ تیز چلتا تھا. کبھی کبھی یہ جو ہے پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے صحیح بخاری پڑھتے ہوئے, جب آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام بخاری ایک لفظ جب آتا ہے تو یہ لفظ احادیث میں کہاں کہاں آیا ہوا ہے, وہ ساری احادیث وہاں پہ جمع کر لیتے ہیں. قرآن میں وہ کہاں کہاں لفظ آیا ہے وہ جو ہے ساری جو ہے وہ آیتیں وہاں پر جمع کر دیتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. آج کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں ہمیں کوئی چیز معلوم کرنی ہوتی ہے حدیث کسی بھی, تو وہ لفظ ٹائپ کر کے اس کو دباتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو وہ لفظ حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے وہ آتا ہے, لیکن تھوڑی سی بھی اگر تبدیلی ہو جائے تو پھر کمپیوٹر میں وہ چیز نہیں آتی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذہنی کمپیوٹر ہے, یہ کمپیوٹر بھی اصل میں ذہن دیکھ کر کے ہی بنائی ہوئی ہے کہ جو ایجاد ہے لوگوں کی, تو امام بخاری کا جو کمپیوٹر ذہن کا کمپیوٹر تھا وہ اس سے بھی کہیں آگے تھا کہ ایک لفظ جب ان کے سامنے آتا تو حدیث میں کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہوا ہے, پوری احادیث ان کے ذہن کے پردے پر آ جاتی تھی, جیسے آج ہمارے سامنے اسکرین پر آتی ہے ان کے ذہن کے پردے پر آ جایا کرتی تھی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا کلام تھا. اسی لیے ان کی کتاب کی اہمیت, آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے, بعض معاصر جو ہے علماء کو لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑھاتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ آج چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں خدمت کرنا اور اس زمانے میں یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں, اس لیے آج کے لوگوں کی جو تحقیق ہے اس سے بڑھ کر کے وہ تحقیق ہے. میرے بھائی یہ غلط بات ہے. اس زمانے میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمپیوٹر تھا جن کو 600,000 حدیثیں یاد تھیں, ابھی بھی اپنی کتاب انہوں نے التاریخ الکبیر میں جو راویوں کا تذکرہ کیا ہے ان راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور کہتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں مجھے پوری بات ذہن میں موجود ہے. صرف راویوں کے حالات ہی نہیں بلکہ ہر راوی کے تعلق سے قصہ بھی میرے ذہن میں موجود ہے کہ اس راوی کے تعلق سے کیا ہے, جبکہ یہ ایک دور کی بات نہیں ہے میرے بھائی. کمپیوٹر میں آج چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں, اپنی جگہ پر سب صحیح ہے, لیکن کمپیوٹر میں آدمی تلاش کرتے ہیں ممکن ہے کوئی چیز نہ پائے, لیکن امام بخاری کے ذہن کا جو کمپیوٹر تھا اس میں یہ ساری چیزیں ایسی محفوظ ہو گئی تھیں کہ جیسے ساری چیزیں ساری کتابیں ان کے سامنے موجود ہیں اور اس میں سے وہ تحقیق کر کے یہ چیز پیش کر رہے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ صحیح ہے اور ان کی یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کا مقام اس امت میں حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح کتاب. یہ بھی لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں ورنہ اللہ کی کتاب کا ان کتابوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کی کتاب قرآن اس کا مقام ہی اپنا الگ ہے. بقیہ جو حدیث جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سب سے اونچا مقام سب سے صحیح کتاب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اس پر امت کا اتفاق ہے, اس پر امت کا اتفاق ہے, امت کا اجماع ہے. پوری امت چاہے کسی بھی کتنے بھی فرقوں میں بٹی ہوئی امت ہو, چاہے کوئی حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, صوفی ہو, شیعوں کو چھوڑ کر لکھو کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوتے, صوفی ہو یا معتزلی ہو, جہمی ہو, قدری ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, ہر ایک کے پاس یہ بات مسلم ہے کہ صحیح بخاری یہ سب سے صحیح کتاب ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے اور یہ دونوں کتابیں سب سے صحیح کتابیں ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. یہاں ہندوستان کے جو مشہور علماء میں سے آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے, یہاں کے علماء میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سراحت اپنی کتاب میں کی ہے, اور اس کے بعد یہاں کے جو حنفی علماء ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کا نام لکھا ہے, یہ مشہور حنفی عالم تھے, حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے, نویں صدی ہجری کے یہ بھی عالم ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ سب سے صحیح کتاب اس دنیا کے اندر صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے, سب سے صحیح کتاب. یہ الفاظ باقاعدہ استعمال اور وہ بھی اتفاق کے ساتھ کہ امت کا اجماع ہے, کسی کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہے. اسی لیے چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, میں آپ کو اگر یہ پوری صراحت کے ساتھ کہوں اگر آپ پورا نہ مانیں تو کہ اگر آپ کسی بریلوی عالم کو بھی دیکھیں گے اگر وہ اپنے کسی مسئلے میں بڑی قوی دلیل پیش کرتے ہوئے کہیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, یعنی صحیح بخاری میں حدیث کا موجود ہونا. حالانکہ کہیں کہیں وہ لوگ تدریس بھی کر جاتے ہیں, اصل وہ صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہوتی ہے بلکہ جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں ہوتی ہے وہ حدیث, حاشی وغیرہ میں کہیں رہتی ہے, وہ صحیح بخاری میں اصل میں نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی بیان کر جاتے ہیں. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ کتاب میں حدیث کا پایا جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے, وہ بھی باقاعدہ دلیل کے طور پر اسے پیش کیا کرتے ہیں. تو یہ سارے فرقوں میں مسلم بات ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے. اس کے بعد امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اس پہلو کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں اور امت کا اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ صحیح کتابیں ہیں اور اس کی احادیث صحیح ہیں, اس کے بعد بعض لوگوں کی طرف سے ممکن ہے یہ اعتراض آئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے. کس کے بارے میں کہا ہے؟ موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی نے یہ بات کہی ہے. ممکن ہے آپ میں سے آپ سے بھی کوئی آدمی یہ بات کہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ سب سے صحیح کتاب ہے. آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سب سے صحیح کتاب ہے؟ اس پر امت کا اتفاق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وجود سے پہلے ہے. یعنی ابھی صحیح بخاری یہ دنیا میں موجود نہیں تھی, امام بخاری نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی, امام مسلم نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی, تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا. اس لیے کہ جب امام شافعی کی وفات ہوئی ہے تو امام بخاری صرف 10 سال کے تھے اور امام مسلم اسی سال ابھی پیدا ہو گئے ہیں, وہ تو ابھی موجود ہیں, یا تو رہے ہوں گے تو ماں کے پیٹ میں, یا پیدا ہوئے تو ابھی پیدا ہی ہوئے ہوں گے, اسی سال کے ان کی پیدائش ہے. امام شافعی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 204 ہجری میں, 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے اور امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں, یعنی 194
تو 10 سال کے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت، اور امام مسلم اسی سال پیدا ہوئے ہیں 204 ہجری میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ قول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وجود سے پہلے کا ہے. اور اجماع کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر اجماع سے پہلے کوئی بات رہی ہے، کوئی اختلاف رہا ہے اور بعد میں اجماع ہوا ہے، تو اجماع پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا. کہا جائے گا کہ ہاں اس پر اجماع ہے، اس مسئلے میں اجماع ہے، تو اس مسئلے میں اجماع ہے کہ صحیح بخاری سب سے صحیح کتاب اور اس کے بعد صحیح مسلم کا مقام آتا ہے. بعض لوگوں نے مسند احمد کو بھی پیش کیا ہے، بعض لوگوں نے سنن دارمی کو بھی پیش کیا ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں اتنی زیادہ قابل توجہ نہیں ہیں، اسی لیے میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل نہیں پیش کر رہا ہوں. کیونکہ مسند احمد کے بارے میں یہ یقین مان لیجیے کہ اس کی ساری احادیث صحیح بھی نہیں ہیں. چل جائے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کا اس کے مقام ملے، اس کی ساری احادیث صحیح بھی نہیں ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے مسند دارمی کے بارے میں بھی یہ بات ہے. تو صحیح بخاری یہ سب سے صحیح کتاب ہے. اس کے بعد یہ مسائل آتے رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ چاہے 5-10 منٹ میں صحیح آپ کے سامنے اسے پیش کر دوں. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی اس طرح کی آتی رہتی ہیں. لوگ کہتے رہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہوئی تو کیا ہوا، امام بخاری بھی تو انسان تھے، صحیح بخاری کے رواج بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تو آپ لوگ اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی وحی ہے. ایسی باتیں لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ امام بخاری بھی تو انسان تھے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. میں نے جو تنبیہ پیش کی تھی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگی، لیکن اس پر مزید یہ بات نوٹ کر لیجئے. اب اس وقت آج جو بہت سارے فتنے موجود ہیں اس امت میں اور خود ہندوستان کی سرزمین میں بھی، کہ بہت سے عقد پرست لوگوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر جو کلام کیا ہے، یا جس کو سمجھ میں آتا ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث کے بارے میں یہ عقل میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میرے بھائیوں، اس نقطے کو خاص طریقے سے آپ سمجھ لیجئے. جب ان سے کوئی بات کہی تو کہتے ہیں امام بخاری بھی تو انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صحیح بخاری کے رواج بھی تو انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں میرے بھائیو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام بخاری انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، صحیح بخاری کے رواج انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن جیسا کہ امام ابن صلاح نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا ذہن میں. لکھا ہے انہوں نے کہ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہے، اس کی ان احادیث کے صحیح ہونے پر یقین نہیں، ہم کو صرف ظن ہوتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن بالکل یقین کے درجے کو یہ بات نہیں پہنچتی ہے. لیکن بعد میں جب میں نے سوچا کہ اس پر تو امت کا اجماع ہے، امت نے اتفاق کیا ہے کہ یہ ساری احادیث صحیح ہے، تو جب امت نے اتفاق کیا ہے تو امت کا اجماع غلطی نہیں کر سکتا، امت کبھی غلطی پر مجتمع نہیں ہو سکتی، اتفاق نہیں کر سکتی. اس لیے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کی ساری احادیث صحیح ہیں امت کے اجماع کی وجہ سے، اور ہمیں ان کی صحت پر یقین ہے، یعنی ایسا نہیں کوئی شبہ، یقین ہے کہ یہ ساری احادیث صحیح ہے. تو یہ بات ہمیشہ نوٹ کر لیجیے، امام بخاری سے غلطی ہو سکتی تھی، امام بخاری کے جو رواج ہیں ان سے غلطی ہو سکتی تھی، لیکن امت نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اور امت کبھی کسی غلطی پر اجماع یا اتفاق نہیں کر سکتی. یہ نوٹ کر کے رکھیے، کبھی بھی آپ سے کوئی بھی بات کوئی کہتا ہے کہ امام بخاری سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ہم بھی کہتے ہیں امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے امام بخاری کی جو دوسری کتابیں ہیں، جیسے الادب المفرد ان کی حدیث کی کتاب ہے، خلق و افعال کی بات ہے، جزء القراء خلف الامام ہے، امام بخاری کی یہ بھی کتابیں ہیں حدیث کی، امام بخاری اس میں کوئی حدیث لکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل اس کی صحت کا یقین ہے، ہاں غلطی ہو سکتی ہے اور ہے بھی. ادب مفرد میں بعض حدیث ضعیف بھی، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے معصوم الخطا تھے، لیکن صحیح بخاری کا جو یہ اونچا مقام ہے، صحیح مسلم کا جو یہ اونچا مقام ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ امت نے اس کے صحیح ہونے پر اتفاق کر لیا ہے، اور امت کے اتفاق کرنے کے بعد اگر کوئی بھی آدمی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے کسی حدیث پر کلام کرتا ہے تو سمجھیے یہ اس اجماع کے خلاف جاتا ہے، اور اجماع کے خلاف جانے والا آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ اونچا مقام کسی ایک آدمی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور امت اپنے اجماع میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتی۔ صرف اس سے ان حدیثوں کو مستثنا لیا گیا جن چار حدیثوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام علی بن مدینی نے تھوڑا جو ہے ظاہر کیا کہ جو ہے یہ صحت کے اس درجے کو نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے امام دارقطنی نے جو بعض حدیثوں پر کلام کیا تھا اس کے تعلق سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ ان حدیثوں کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث صحت کے اس اعلیٰ مقام کو پہنچتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی آدمی شبہ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یا یہ کہتا ہے کہ امام بخاری سے بھی تو غلطی ہو سکتی تھی، ہم اس حدیث کو صحیح کیوں مانیں، تو سمجھیے کہ وہ آدمی اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، اور اجماع کی مخالفت کرنے والا آدمی گمراہ مانا جاتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تعلق سے کہ یہ ساری احادیث صحیح ہیں، اس کا تعلق صرف ان احادیث سے ہے جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اصول کے طور پر لکھی تھی۔ یہ بھی محدثین کی اصطلاح ہے، اصول کے طور پر لکھنا، ایک اصطلاح متابعات اور شواہد کے طور پر، یا ایک اصطلاح معلقات۔ تو صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث معلقات کہلاتی ہیں۔ معلقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام کے جو شیخ ہوتے یا اس کے اوپر کے لوگ ہوتے، امام بخاری ان کو پیش نہیں کرتے ہیں، سند کا وہ حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو ہے سند جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ معلقات کہلاتی ہے صحیح بخاری میں۔ تو معلقات کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ معلقات اصول میں درج نہیں کی ہے، یہ اصل صحیح بخاری کا حصہ نہیں مانے جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ کہنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اصول میں روایت کیا ہے، ایسے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ امام مسلم نے یہ حدیث اصول کے طور پر روایت کی ہے، تبھی جا کر کے اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہوئے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے تحقیق کیے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ اصول میں ہے، اسی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اخرجہ البخاری معلقا، امام بخاری نے اس کو معلق روایت کیا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصول میں شامل نہیں ہے، اس میں سے یہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اس کو صحت کا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو ہندوستان میں جو فتنے آئے اور جو باتیں آئی ہوئی یہاں پر بہت لوگوں کی طرف سے، اور بہت ساری احادیث پر جو انہوں نے کلام کیا صحیح بخاری کی، یہ اصل میں معلقات اور اصول سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ان کا سب کا تعلق اصول سے ہی ہے، اور ان کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری کی صحیح ہیں یا صحیح مسلم کی صحیح ہیں۔ ان حدیثوں کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تب یہ مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل یقین کے ساتھ آپ رد کرتے ہوئے کہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جو اصول کے طور پہ آئی ہوئی ہیں ان پر صحت پر اتفاق ہے امت کا، اور امت کا اتفاق، امت کا اجماع کبھی غلطی نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی صحت کے بارے میں یقین ہے، ایسے ہی یقین ہے جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور آج اس وقت یہ دن کا وقت ہے. جتنے یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں اتنے ہی یقین کے ساتھ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ احادیث صحیح ہیں اور صحیح مسلم کی یہ احادیث صحیح ہیں اور یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. یہ چند باتیں خاص طریقے سے صحیحین کے مقام کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے تھیں اور میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بہرحال چونکہ وقت ہمارا اب آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے بھائیوں نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ لطیف فارسی میں کہتے ہیں لطیف بود حکایت دراز تر گفتم، چونکہ بات جو ہے بڑی اہم جو ہے شخصیات کے تعلق سے اور اہم کتابوں کے تعلق سے تو بات کچھ لمبی بھی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو چھوٹا سا جواب تھا لیکن انہوں نے جواب کو بہت لمبا کر کے پیش کیا. تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے یہ گفتگو تو اور زیادہ جو ہے لذت ملتی ہے، تو جتنا تذکرہ اس کا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے اور بھی اچھا ہوتا ہے. ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہے ان کی باتیں پیش کرنے کے، میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے واقعی معنی میں امام بخاری یا صحیح بخاری کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ کو پیش کر دیں یہ کافی ہوں، ابھی بھی دل مطمئن ہے، دل چاہتا ہے ابھی بھی پیش کروں لیکن میں خود بھی کافی تھک چکا ہوں اور وقت بھی جو ہے زیادہ ہو چکا ہے. اب اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو جو پوچھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں تو چند منٹ جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں مسجد سے ختم ہونے سے پہلے ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ فی نفسہ ہی اصول فقہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے اجماع کے تعلق سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اجماع یہ ہر طبقے کا اجماع، چاہے صحابہ کے دور کا ہو صحابہ کے بعد کا ہو کسی بھی دور کا اجماع ہو، اجماع معتبر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجتماع نہیں کرے گی، اجماع نہیں کرے گی، اکٹھا نہیں ہوگی، اسی لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے. اور امت کے یہ لفظ قیامت تک کے لوگوں کے لیے لفظ شامل ہے، اسی صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے. یعنی یہ صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کے مسئلے میں نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے مسائل میں بھی امت جب کبھی بھی کسی مسئلے میں اتفاق کر لے، صحابہ کے بعد بھی ایسا ہوا ہے، تو اسے بھی اجماعی مسئلہ کہا جاتا ہے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی مسائل ہیں کہ صحابہ کے دور میں اس میں اختلاف تھا لیکن بعد کے دور میں اجماع ہو گیا ہے، بعد کے دور پہ وہ اختلاف ختم ہو گیا، سب نے کہا ہاں بات تو صحیح یہی ہے. کیونکہ صحابہ کے دور میں جو بعض اختلافات تھے اس میں یہ تھا کہ بعض صحابہ کو بعض حدیثیں جیسے، چونکہ پوری چیز تو لکھی ہوئی یا پوری وہ ساری باتیں لکھی ہوئی تو ایک جگہ پہ موجود نہیں تھی کہ ان کو ساری اس کا علم ہوتا، تو بعض صحابہ کو بعض حدیثوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایک رائے ہوئی. لیکن بعد کے دور میں جب لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی تو ساری رائے اکٹھا ہو گئی. ایسے بھی مسائل ہیں، اور ایک دو مسائل نہیں بہت سے مسائل ہیں، باقاعدہ لوگوں نے کتاب لکھی ہے علی جمعہ کے نام سے، امام ابن منذر نے علی جمعہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، ایسے مسائل جس پر امت نے اتفاق کیا. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کا مسئلہ نہیں، دوسرے مسائل میں بھی امت نے اتفاق کیا ہے، عملاً یہ چیز موجود ہے. جی جی اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے ابھی جو انہوں نے سوال کیا اس میں تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے. اب چونکہ ہمارا یہ جو ہے درس جو تھا ایک گھنٹے کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ میں سے کسی کو بھی کوئی کام ہے تو وہ جا سکتے ہیں، بقیہ جن کے پاس ذہن میں سوال ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے کر کے انشاءاللہ ہم بھی نکلیں گے. تو میں یعنی ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں کیونکہ درس ختم ہو چکا ہے. یہ سوال جہاں تک ائمہ کی بات ہے، جو مشہور جو ہے چار مذاہب ہیں، حنبلی اور جو ہے شافعی، مالکی اور حنفی، ان چار مسالک کے جو ائمہ تھے یہ سارے ائمہ صحیح بخاری سے پہلے کے ہیں. سارے ائمہ کب کے ہیں؟ صحیح بخاری سے پہلے کے ہیں. سب سے آخر میں امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی امام بخاری کے شیخ ہیں. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مشائخ میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، ایک طرح سے معاصر بھی رہے ہیں وہ، لیکن بہرحال یہ سب کی سب پہلے کیا. تو اس لحاظ سے جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے ان ائمہ اربعہ کے جو شاگرد یا اس فقہ کے ماننے والے لوگ، ان میں جو علماء گزرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی سب سے صحیح کتابیں ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے، تو ان کے علماء کا، ائمہ کی بات نہیں سمجھ کہتے ہیں، بلکہ اس مذہب کے جو مشہور علماء گزرے ہوئے ہیں یا موجود ہیں، ان سب کے یہاں یہ متفق علیہ بات ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی سب سے صحیح کتابیں ہیں. اسی لیے یہ لوگ اتنا شدید فقہی اختلاف ہونے کے باوجود، میں صرف آپ کو فقہ حنفی کی مثال دیتا ہوں، فقہ حنفی اتنا شدید اختلاف رفع دین کا، آمین بالجہر کا ہونے کے باوجود بھی حنفی علماء میں سے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ صحیح بخاری میں رفع دین کی جو حدیثیں ہیں اسے وہ کہتے ہوں کہ یہ ضعیف ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا. کسی ایک عالم کو بھی آپ مثال میں نہیں پیش کر سکتے کہ انہوں نے یہ، حنفی عالم نے یہ کہا ہو کہ صحیح بخاری کی رفع دین کی حدیثیں ضعیف ہیں، کسی نے نہیں کہا. وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہ یہ شروع میں باتیں تھیں منسوخ ہوئے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہیں، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہے کہ یہ ضعیف ہے. میں آپ کو یہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ جو حنفی علماء ہیں وہ بھی صحیح بخاری کو اسی عقیدت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ دوسرے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ بھی وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں. آپ جب بھی ان کی زبان سے سنیں گے تو کہیں گے بخاری شریف. ہم تو صرف صحیح بخاری کہہ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کہتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے، حالانکہ بات چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کے 30 پارے بنائے، جیسے قرآن کے 30 پارے، اب جو ہندوستان کے نسخے ہیں صحیح بخاری کے، ہندوستان میں چھپے ہوئے دیوبند سے، اس میں صحیح بخاری کے 30 پارے ہیں. باقاعدہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور صحیح بخاری کو پڑھانے کے ٹائم میں وہ پورا خیال، پورا جو ہے آ کر کے اچھی طرح سے وضو کر کے اور پورا عطر وغیرہ لگا کر کے، شیخ آ کر کے بیٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے اس کا درس دیتا ہے، وہ کلاسوں میں اس کا درس نہیں دیتے، اتنا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ. تو کبھی بھی کسی بھی انفی عالم سے یہ نہیں پائیں گے آپ، جو یعنی فقہی میں لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ لوگ جو اخلانی کہلاتے ہیں احناف میں سے، وہ بھی جو ہے، حالانکہ وہ جو ہے دیوبندی نہیں کہلاتے ہیں، وہ دوسرا ان کا ایک منہج طریقہ ہوتا ہے. ان لوگوں کا جو معاملہ، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے لحاظ سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کسی حدیث پر وہ لوگ ضعیف ہونے کا حکم نہیں لگاتے، اس کی تعویل ضرور کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے، لیکن وہ ضعیف نہیں کہتے، اس کے صحیح ہونے پر پورا اتفاق کرتے ہیں وہ بھی. اور یہ صرف مسئلہ احناف کا نہیں، فقہ حنبلی کو بھی لے لیجئے، فقہ شافعی کو بھی لے لیجئے، اور فقہ مالکی کو بھی لے لیجئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی بعض حدیثوں کے بارے میں بعض مالکی نے، جیسے امام ابن عبد البر وغیرہ نے کلام کیا، لیکن صحیح بخاری کے نسبت کلام نہیں کیا، اس کو صحیح کا وہ درجہ دیتے. یہی معاملہ شوافع کا ہے، حافظ بن رحمۃ اللہ علیہ لیجئے، مسند شافعی کی روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی روایت کو ضعیف نہیں کہتے. یہ امت کا اتفاق ہے اور اس کی اہمیت ہے. جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ پیچھے پیچھے. دیکھیے، جہاں تک صحیح بخاری کا مسئلہ ہے، تو وہ صرف عربی زبان میں ہے، اور جو مختلف زبانوں میں ہے وہ ٹرانسلیشن ہے یا اس کی کیا ہے، شرح. لیکن صحیح بخاری صرف کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں. اور صحیح بخاری کے جو نسخے موجود ہیں، یعنی پرنٹنگ میں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ اس میں سے کسی بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پہچان لیا جاتا ہے. جیسے قرآن چھپ کر کے آتا ہے، غلطی ہو جائے تو آپ کیا کر لیتے ہیں، اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر چھپنے میں کیا ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے. کیونکہ قرآن لوگوں کو یاد رہتا ہے، اور بہت سارے قرآن فوراً ملا کر کے آدمی دیکھ لیتا ہے. ویسے ہی وہ پرنٹنگ مسٹیک کا کبھی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شرحیں لکھی گئی ہیں، یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں انہوں نے خاص نسخوں کے ساتھ وہ شرح لکھی ہے، اور یہ نسخے آج تک کیا ہیں، محفوظ ہیں پورے طریقے سے. تو اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا حدیث کی دوسری کتابیں یا دین کی دوسری کتابیں بڑی محفوظ ہوتی ہیں. پرنٹنگ میں اگر غلطی ہوتی ہے تو پکڑ لی جاتی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، تو کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے ذہن میں. جب سے راویوں کا وجود ہوا ہے تب سے ان کی تحقیق بھی ہو رہی ہے. کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں حدیث میں وہ جو مصطلح کہلاتا ہے محدثین، یعنی حدیث پرکھنے کے قواعد جو ہیں، میں خاص طریقے سے وہی پڑھاتا ہوں یہاں پر، جو ہے یہاں طلعت حدیث جو ہے اس میں یہی میرا سبجیکٹ، خاص سبجیکٹ میرا یہ ہے، میں وہی پڑھایا کرتا ہوں. تو اس کو میں پیش کرتے ہوئے طلبہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں محدثین پر کہ محدثین کے بھی تو یہ قواعد سب کے سب بعد کے ہیں، پھر آپ لوگ یہ نہیں کیوں نہیں کہتے کہ سب کے سب بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھے، یہ تو بعد کی ایجاد ہے، سب محدثین کی ایجاد ہے. کبھی کبھی لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس میں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں، اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ جو قواعد ہیں حدیث کے پرکھنے کے، یہ کتاب و سنت کی نصوص سے لیے گئے. جتنی بھی قواعد ہیں وہ سب کی سب جا کر کے قرآن کی ایک آیت اور حدیث کے ایک ٹکڑے سے جو جڑ جاتے ہیں. قرآن کی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تم کیا کرو، اس کی تحقیق کرو. راویوں کے بارے میں جو محدثین شرط لگاتے ہیں کہ وہ عادل ہونا چاہیے اور عدالت کا بڑا اونچا درجہ ہونا چاہیے، قرآن کی اسی آیت سے انہوں نے وہ چیز لی ہے. اور مشہور حدیث ہے نظر اللہ عمرن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم ادّاها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جو حدیث مجھ سے سنا ہے، پھر اسے محفوظ رکھا، پھر اس کو ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ سنا ہے. تو محدثین جو حدیث کے یاد کرنے کے لیے ضبط کی جو شرط لگاتے ہیں یاد کرنے کی، وہ اسی حدیث سے لگاتے ہیں کہ جب تک راوی جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان نہیں کرے گا تب تک اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے. اس کے بعد اس سے جڑ کر کے جتنے بھی قواعد بنتے ہیں، وہ اصل میں وہ سارے کے سارے قواعد انہی دو اصول کی تفسیر ہیں، تفصیل ہیں، تشریح ہیں، اسی کی وضاحت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ محدثین کی اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ بولیے یہ کتاب و سنت کے اندر. اسی لیے ہر راوی جو حدیث بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں محدثین تحقیق کرتے ہیں کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، اور یہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد یہ کام بہت زیادہ کیا گیا. صحابہ کرام نے خود یہ کام کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بشیر ادوی، ان کا نام ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ آ کر کے حدیثیں بیان کر رہے تھے اور یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، تو اس کو غصہ آیا کہ میں تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں اور تم میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو. تو کہا کہ یہ تم کیسی بات کہہ رہے ہو، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب ہم کسی کی زبان سے سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً ہمارا کان اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب معاملہ ایسا ہوا کہ اب لوگ کوئی بھی کسی طرح کی بات بھی روایت کر دیتا ہے تو اب ہم جیسے ہی سنتے ہیں ویسے متوجہ نہیں ہوتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کے بعد ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کی بات قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس کا بیان کرنا قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. تو یہ طریقہ اور یہ منحج جو ہے اسی وقت سے شروع ہو گیا. بعد کے دور میں جب لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کی تھی تو اس دور میں یہ کام اور زیادہ کیا گیا اور اس کی تحقیق کا کام اور زیادہ ہوا ہے، تو اس کا دائرہ بڑھتا گیا. جی
شیخ، آپ نے کہا کہ اتنے سارے شرط بنے ہوئے،
جی اور کوئی بات؟ کبھی بھی یاد رکھ لیجیے، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اجماع ہو گیا تو بعد میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں
اجماع کیسا ہوتا ہے؟ مطلب بہت سارے فقہ ہیں، بہت سارے
کسی بھی مسئلے میں، کہنا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی مسئلے میں اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فقہی جو ایک مسئلہ ابھی آج کل جو ہے ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو نئے نئے مسائل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جیسے ابھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم حدیث کو انٹرنیٹ پر لکھیں یا نہ لکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر جو ہے ہمارا موبائل آواز کرنے لگتا ہے تو نماز کی حالت میں اس کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ ہاں نماز کی حالت میں بند کر لینا ہی بہتر ہے، سعودی کے علماء نے فتویٰ دیا کہ بند کر لینا ہی بہتر ہے، اور ایسے ہی سارے ملکوں کے نام لے لیجیے، انہوں نے فتویٰ دیا. اب کہیں گے ہم کیا ہے، اس دور کے لوگوں نے اس مسئلے میں کیا کر لیا تھا، اجماع کر لیا تھا کہ وہ اگر نماز کی حالت میں بند کر لیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. بعد میں اسے نقل کیا، کرتے رہیں گے لوگ. تو کسی بھی دور کے جو علماء ہوتے ہیں وہ سب کی سب جب کسی مسئلے میں متفق ہو جاتے ہیں، بعد کے علماء یا پہلے کے علماء کی بات نہیں، اسی دور کے علماء متفق ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اب اس مسئلے میں کیا ہو گیا، اجماع. اب بعد میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اجماع کا مطلب اختلاف کی گنجائش اب باقی نہیں رہی، یہی رہتا ہے. تو اجماع کا طریقہ یہی ہوتا تھا. ابھی قریب کے دور میں بعض مسائل میں اجماع ہوا ہے کہ ایسا جو ہے کیا جائے، ایسا اس مسئلے میں یہ ہو، جو نئے نئے مسائل آتے ہیں. ابھی ہندوستان میں بھی فقہ اکیڈمی ہے اور مکہ مکرمہ میں فقہ اکیڈمی ہے اور کویت میں فقہ اکیڈمی ہے. یہ فقہ اکیڈمیاں کیا کرتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو علماء ہیں ان کو اپنے یہاں بلاتی ہیں مسائل میں، اس کے بعد اس پر وہ بحث کرتے ہیں. اگر اتفاق لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اب اس میں کیا تھا، اس وقت اتفاق تھا. اختلاف کر تو کون لوگ جو ہے اس میں موافق رہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، وہ لکھ دیا جاتا ہے ساتھ میں. بس کیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.